بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كي شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه، أبن معروف تصنيف عقيدة طحاوية من فرماته: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله تعالى جل شأنه حد انتهاء حصة أعضاء اور أدوات اور جوارح سے پاک ہے. جہات ست، چھ جہات یا چھ ڈائریکشنز، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، میں سے کوئی جہت باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی جیسا کہ مخلوق کا احاطہ کرتی ہے. آج کی نشست میں اسماء و صفات کے تعلق سے ایک اہم قاعدے کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے اس جملے میں یہ جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، یہ الفاظ کہاں تک درست ہیں. بعض لوگوں نے تنقید کی ہے کہ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہیں، یہ حادث الفاظ ہیں، مبتدع الفاظ ہیں. ہم کیا کہنے جا رہے ہیں آج کے درس میں، پہلے یہ ہم سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ان جملوں کی تعریف اور تشریح کرتے ہیں. اہل سنت جماعت کے نزدیک عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، ایک اصول ہے توحید اسماء اور صفات کے تعلق سے. دو اصول تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آج تیسرے بنیادی اصول کے تعلق سے بات کرتے ہیں آج کی نشست میں. ایک علمی بات ہے، میں بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑے سے توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. پہلا بنیادی اصول اسماء و صفات کے باب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نام اور صفت قرآن مجید میں ثابت ہے یا صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں. یہ ہے القاعدہ فی الاثبات. جو چیز ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن اور صحیح حدیث میں، ہم اپنا سر خم کرتے ہوئے اسے تسلیم کرتے ہیں. قاعدہ نمبر دو، جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحیح حدیث میں، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں. جس نام کا یا جس صفت کا انکار کیا ہے یا نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں. یہ عقائد فی النفی. تیسرے نمبر پہ جو آج کا درس ہے ہمارا، پہلے ان دونوں قاعدے کی مثال کوئی دے سکتا ہے؟ یہ جو پہلے دو قاعدے ہیں اثبات اور نفی کی، کوئی دلیل، کوئی مثال؟ کیا مثال ہے؟ الرحمن، اللہ تعالی الرحمن ہے، دلیل الرحمن الرحیم، یہ اثبات کی مثال ہے. میں ایک ہی دلیل چاہتا ہوں جس میں اثبات اور نفی ہو، میں آسان کر دوں. لا الہ الا اللہ اس میں اثبات اور نفی ہے، نفی معبودان باطلہ کی ہے اور اثبات اللہ تعالی کی عبادت کا ہے. لیکن میں اسماء و صفات کے تعلق سے، جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ تبارک اللہ، زادك الله علما وحرصا. الله تعالى فرماته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، الله تعالى جالس كوي چیز بھی نہیں ہے، الله تعالى كمثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نفی ہے. کس چیز کی نفی ہے؟ صفت کی یا مثلیت کی؟ مثلیت کی نفی ہے. وہ السمیع البصیر کیا ہے؟ اثبات ہے. کوئی اور دلیل؟ ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں اسی طریقے سے بیان ہوئی ہیں. آیت الکرسی کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کیا؟ الحی القیوم. یہ کیا ہے؟ اثبات ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، یہ کیا ہے؟ نفی ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، یہ نفی ہے. حی اور قیوم کیا ہے؟ اثبات ہے. اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ قیوم بھی ہے. تیسرا قاعدہ، ایسے الفاظ یا ایسی صفت رحمک اللہ جس کا نہ تو اثبات ہو اور نہ ہی نفی ہو قرآن اور سنت میں، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت؟ اثبات کا قاعدہ سمجھ آ گیا، نفی کا قاعدہ بھی سمجھ آ گیا ہے. اب ایسا کوئی لفظ موجود ہے کیا جس کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہو؟ کوئی ایسی صفت جس اللہ تعالی کی طرف منسوب کی گئی ہو، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، لیکن نہ تو اس کی نفی ہے نہ اس کا اثبات ہے، نہ ثبوت ملتا ہے قرآن سنت میں اور نہ ہی اس کی نفی ملتی ہے قرآن اور سنت میں. آج کی نشست میں یہی قاعدہ ہم سیکھیں گے دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاعدہ یہ ہے، جس صفت کی جو اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہمیں ملے قرآن اور سنت میں اور نہ ہی اس کی ہمیں نفی کی کوئی دلیل ملے، تو اہل سنت والجماعت اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تفصیل سے کام لیتے ہیں، تفصیل سے کام لیتے ہیں. اگر معنی حق ہے تو اس کو ثابت کر دیتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں. اگر معنی حق ہے، صحیح ہے، تو اس کو ثابت کرتے ہیں. اور اگر قرآن سنت کی روشنی میں معنی باطل ہے، غلط ہے، تو اس کو رد کر دیتے ہیں، نفی کر دیتے ہیں. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں اگر معنی حق ہو اور صحیح ہو اس کو ثابت کرتے ہیں. یہ ضرور شرط لگاتے ہیں، قید لگاتے ہیں کہ لفظ قرآن اور سنت کا ہونا چاہیے. یہ لفظ کیونکہ ثابت نہیں قرآن سنت میں، یہ لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے، لیکن معنی اس کا درست ہے. اس کی مثال جسم، کیا اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں؟ بعض لوگ فوراً کہتے تھے کوئی جسم ہی نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. لیکن جس نے کہا ہے جسم، اس کو ضرورت کیا پڑے جسم کے لفظ استعمال کرنے کی؟ اور کیا فوراً یہ کہہ دینا چاہیے کہ جسم ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس کی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ اگر جسم سے مراد اللہ تعالی کے اسماء اور صفات، اللہ تعالی کی ذاتی صفات مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے، مخلوق کی صفات سے بالکل ہٹ کر الگ، تب تو یہ معنی درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے، حق ہے. کیونکہ اس کی دلیل ہمارے پاس ہے قرآن سنت کی روشنی میں، معنی تو درست ہے لیکن لفظ درست نہیں ہے، جسم کا لفظ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت میں ہم یہ لفظ ملے ہی نہیں ہے. اس لیے تم یہ نہ کہو کہ جسم ہے، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو لفظ کو نہیں لیتے، صحیح معنی کو لے لیتے ہیں. اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسی محتاجی کی بنا پر قائم ہوئی ہے، تو معنی باطل ہے. مخلوق محتاج ہے دو ہاتھوں کی، دو آنکھوں کی، خالق محتاج نہیں ہے. خالق کی ذات کی پہچان انہی صفات سے ہوتی ہے، اور مخلوق بغیر ہاتھوں کے، بغیر آنکھوں کے، اور بغیر ان چیزوں کے ناقص مخلوق ہے، اس کا قیام تک نہیں ہو سکتا. یہ جو اعضاء ہیں، جو حصے ہیں جسم کے، مخلوق اس کا محتاج ہے، خالق ان کا محتاج نہیں ہے. خالق ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر حصے سے اور ہر اعضاء سے پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے. تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ اہل بدعت سے آیا ہے، جب رسول جماعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، خبر صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور معنوی صفات جو رسول جماعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک بھی ہے. تو لوگوں نے کہا تشبیہ لازم آتی ہے. جب اس کا جواب دیا لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر کی بنیاد پر، پھر انہوں نے کہا تجسیم ہوتی ہے. یہ جسم کا لفظ انہوں نے ابتدان، یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے. جسم کا لفظ موجود ہی نہ تھا، اور کوئی بھی مسلمان تصور نہیں کر سکتا. لیکن ان لوگوں نے جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، تو اہل سنت اور جماعت پر یہ تہمت لگانا چاہیے کہ یہ مجسمہ ہے، یہ تجسیم کا قائل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین، اجماع ہے ان کا، اہل سنت جماعت کے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدم ہے، چہرہ ہے، یہ ثابت صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن مخلوق جیسے نہیں ہے. تو یہاں سے ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تجسیم کے قائل ہے. تو لفظ جسم نہ اثبات ہے نہ نفی ہے. قاعدہ کیا ہے؟ تفصیل لازم ہے. اگر معنی حق ہے قرآن سنت کی روشنی میں تو لے لیا جاتا ہے، اگر معنی باطل ہے قرآن سنت کی روشنی سے چھوڑ دیا، ترک کر دیا جاتا ہے. اور اگر حق معنی اور سے لے لیا جاتا ہے، اس کو ثابت کیا جاتا ہے، تو لفظ کو ثابت نہیں کیا جاتا، معنی کو ثابت کیا جاتا ہے. کیونکہ لفظ وہی ہم بیان کریں گے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے اقوال شیخ صاحب کے اس جملے کے تعلق سے. الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، شيخ بن باز رحمة الله عليه فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه اس جملے کے تعلق سے، اس کلام میں اجمال ہے، اور اہل تأویل جو ہیں وہ ان الفاظوں کا، اس کلام کا غلط استعمال کرتے ہیں. اہل تأویل اور اہل الحاد جو ہیں وہ ان جملوں کا جو امام سے بیان فرمایا ہے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، اور ان کا کوئی حجت بھی نہیں ہے. کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے سبحانہ و تعالی مخلوقات کی تشبیہ سے، کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے. لیکن امام صاحب نے یہاں پہ جو جملے بیان فرمائے ہیں یہ مجمل جملے ہیں، تفصیل کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو اشتباہ ہے، جو غلط فہمی ہے، دور ہو جائے. تو امام صاحب کی جو مراد ہے، کیونکہ یہاں پر جو الفاظ بیان کیے ہیں، حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات اور جہاد، تو حدود کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو امام صاحب کی مراد حدود کے لفظ سے یہ ہے، یعنی وہ حدیں جو بشر جانتا ہے، وہ حدیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 110 میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ یعنی مخلوق جو ہیں، لا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور سلف میں سے جس نے بھی حد کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ مخلوق سے جدا ہے، حد ہے خالق و مخلوق کے بیچ میں، اس حد کی بات ہو رہی ہے، تو سلف صالحین میں سے جس نے بھی ثابت کیا حد کو اللہ تعالیٰ کے استواء میں، کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر مستوی ہے عرش پر اور مخلوق سے جدا ہے، یا ان کے علاوہ بھی، تو اس کی مراد وہ حد جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ نہیں جو عباد جانتے، جو مخلوق جانتی ہے. اچھا، یہ حد کی بات ہے. اور انشاءاللہ جب امام ابن ابی الحسن حنفی کی شرح میں بیان کروں گا تو اس میں سلف کے اقوال بھی اس میں بھی آئیں گے، مزید وضاحت بھی ہے انشاءاللہ. ابھی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے میں چند باتیں یہاں پہ بیان کر دوں. پھر امام شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْغَايَاتُ وَالْأَرْكَانُ وَالْأَعْضَاءُ وَالْأَدَوَاتُ، یہ جو الفاظ ہیں، فمراد رحمه الله تنزيه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية. ان چار لفظوں سے مراد یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اللہ تعالی کو پاک کرنا ہے، تنزیح کرنا ہے، کہ اللہ تعالی مخلوق جیسا نہیں ہے، نہ اپنی حکمت میں اور نہ اپنی صفات ذاتیہ میں. الغایا انتہا، اللہ تعالی بلند ہے، انتہا سے. وہ کون سی انتہا؟ جو مخلوق کے علم ہے. اب مخلوق کے علم میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، تو انتہا کیسے ممکن ہے جان لینا؟ اور الغایات کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی انتہا کہاں تک ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھی غایہ کہا جاتا ہے اور کس چیز کی انتہا کو بھی غایہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو ثابت ہے، لیکن انتہا مخلوق کے لیے جائز نہیں اور نہ ہی وہ پہنچ سکتی وہاں تک. اور جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور ہاتھ اور قدم، یہ جیسی دیگر صفات، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ موصوف ہے ان صفات سے جل شانہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں، یہ مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں، اور اس کی کیفیت اور حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم کیسا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. لیکن معنی تو جانتے ہیں ہم سب، معنی کیا ہے، چہرہ کسے کہتے ہیں، ہاتھ کسے کہتے ہیں، قدم کسے کہتے ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے. اور اہل بدعت جو ہیں وہ ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو اطلاق کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں ان الفاظوں کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور اپنے لیے ثابت کیے ہیں، تاکہ وہ اگر ان واضح الفاظوں کو نفی کر دیتے ہیں تو پھر تو ان کی پکڑ ہوتی. اہل بدعت اگر نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو ہاتھ نہیں ہے، تو کہ پکڑ ہوئی نا. لیکن جب ہاتھ کی بات نہیں کریں گے، اب جب وہاں سے ان کو شکست ملی اور برے طریقے سے وہاں سے ہارے اور ان کو سوائے ذلت و رسوائی کچھ ملا نہیں، تو انہوں نے اپنے الفاظ تبدیل کیے اور پھر انہوں نے کہا جسم یا اعضاء یا حدود یا غایات، ایسے الفاظ وہ لے کے آئے ہیں. تو شیخ باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ عوام الناس کے سامنے ذلت و رسوائی کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی پکڑ نہ ہو، اور تاکہ اہل حق بھی جو ان پر غالب ہوئے وہ ان پر دوبارہ غالب نہ ہو، اس لیے انہوں نے ایسے الفاظ بیان کیے. اور المؤلف الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے، اور اس بات کو انڈر لائن کر نوٹ کر لیں، لکونی من اہل سنۃ المثبتین لصفات اللہ، لکونی من اہل سنۃ المثبتین لصفات اللہ، کیونکہ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ شیخ بن باز گواہی دے رہے ہیں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے ہیں، عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے کو ثابت کرنے والے بھی ہیں. اور امام صاحب کا جو کلام ہے میں ابو جعفر الطحاوی کا، شیخ ابن باز فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہما، اس عقیدہ میں جو عقیدہ طحاوی میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک جملہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. ایک جگہ پر جو امام صاحب بیان فرما رہے ہیں یہاں پر اجمال ہے، لیکن پوری کتاب میں جو عقیدہ بیان فرمایا ہے اس کی تفسیر وہاں سے کیوں نہیں لیتے؟ اس سے جس نے بھی امام صاحب پر کلام کی ہے یا ان الفاظوں کے تعلق سے کوئی پکڑنے کی کوشش کی ہے تو وہ غلطی پر ہے، سبحان اللہ. تو جیسا فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ امام جعفر طحاوی کہ جو عقیدہ جو کلام ہے جو ان کے الفاظ وہ ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں، اور جو مشتبہ الفاظ ہیں وہ ان کے محکم کی طرف لوٹائے جانا چاہیے. اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں جس میں صحیح معنی یا غلط معنی بھی دونوں ہمیں محسوس ہو سکتے ہیں تو پھر انصاف کیا ہے؟ انصاف کیا ہے کہ ہم رد کر دو کہیں نہیں غلط الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پر صحیح لفظ انہوں نے بیان فرمایا ہے ان الفاظوں جو متشابہ ہیں اس محکم لفظ کی طرف لوٹا دیں، اور پھر ہمارے پاس بات بالکل واضح اور صاف ہو جائے گی کہ امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے. اور یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عالم ہو، اگر ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے اور دوسری جگہ پہ اس کے کوئی خلاف چیز ہمیں محسوس ہوتی وہ کر رہا ہے، اور عالم بھی سنی ہے، سنی عالم بدعتی نہیں ہے، تو پھر ہمیں حسن الظن رکھنا چاہیے کہ عالم نے یہاں پر جو بات کی ہے اس کے پیچھے ان کی مراد بھی درست ہوگی. اور آپ مزید وضاحت کے لیے ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس فون نمبر ہے، یا براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے تو کسی کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ان کی اس موضوع پر جو مختلف تقاریر مختلف کتابیں وہ دیکھ لیں، آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی اور آسانی بھی ہو جائے گی. کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے. پھر شیخ صاحب کا یہ فرمان امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، لا تحویل الجہاد الصدق سائر مبتدعات، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مراد وہ چھ ڈائریکشنز جو مخلوق ہیں، اور امام صاحب کے اس قول سے اللہ تعالی کی علو کی صفت، بلندی کی صفت کی نفی مقصود نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالی کا بلندیوں پر ہونا ان چھ ڈائریکشن سے تعلق نہیں ہے اس کا، اسے یہ بھی علمی بات سمجھ رہے ہیں آپ ذرا. جب ہم کہتے ہیں اوپر، ڈائریکشن تو اوپر ہی ہے، لیکن یہ اوپر دو قسم کا ہے، ایک مخلوق ڈائریکشن ہے، ایک مخلوق سے بالا تر ڈائریکشن ہے، اس کو بھی علو کہتے ہیں، اگرچہ ڈائریکشن نہیں ہے وہ، لیکن ہے وہ علو میں ہی. پھر میں مثال دوں گا، پھر تھوڑی سی پریشانی ہوگی. زمین گول ہے نا، ایک فٹ بال دیکھ لیں آپ، جو شخص زمین پہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس طرف، اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر. ادھر سے سب اتفاق کے سب عقلاء کا کہ اس شخص کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اس کا بھی اوپر ہے. جو شخص یہاں اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ یہاں پہ بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ نیچے. نہیں نہیں، آسمان نیچے ہے یا اوپر ہے؟ جی اوپر نیچے دونوں. یا جی نہیں نہیں، انسان یہاں پہ کھڑا ہوا ہے نا، یہاں پہ کھڑا ہے نا انسان، تو آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. کسی اعتبار سے آسمان نیچے ہو سکتا ہے، کسی لحاظ سے بھی. آپ جہاں سے بھی دیکھ لیں آسمان نیچے ہو سکتا ہے. ذرا دھیان سے بات کرنا، یہ نہ کہیں آسمان نیچے کبھی بھی. کیوں؟ پھر علاج کی ضرورت پڑے گی نا. پھر یاد رکھیں، آسمان کبھی بھی نیچے ہو نہیں سکتا. میں ایک علمی بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا سمجھیں اس معاملے کو. چاہے شخص یہاں پہ ہو یا یہاں پہ ہو یا یہاں پہ ہو، آسمان ہمیشہ اوپر ہے، نیچے ہو نہیں سکتا. آسمان چھوٹا سا مخلوق ہے مخلوقات میں سے، پتہ ہے؟ ساتوں آسمان چھوٹے مخلوقات ہیں، اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. جب چھوٹے سے آسمان کی ہم تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، وہ اوپر ہے یا نیچے ہے، تو خالق تصور کر سکتے ہیں ہم کہ وہ کبھی بھی نیچے ہو سکتا ہے یا ہر جگہ ہو سکتا ہے؟ خالق ہمیشہ اوپر ہے. یہ جو اوپر کی ڈائریکشن ہے جو مخلوق سے بالا تر ہے، اس کا مخلوق سے تعلق ہی نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے, عرش سے اوپر پھر کوئی مخلوق ہے, پھر خالق ہے, بس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو چھ ڈائریکشنز ہیں مخلوقات کے تعلق سے, اور جس بلندی پر اللہ تعالیٰ ہے وہ بلندی مخلوق ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کو سما سکتی نہیں ہے. لیکن کہا پھر بھی یہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, لفظ یہی ہمارے پاس ہے. اور اگر اس سے ڈائریکشن لازم آتی ہے تو آتی ہے, ہم کیا کریں. لیکن مخلوق والی ڈائریکشن نہیں, جس پہ ہم رہتے ہیں, جس پہ آسمان ہے یا جس میں عرش ہے, یہ وہ ڈائریکشن نہیں, یہ اس سے بالا تر ہے. شبِ مذہب توڑے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری جو جہات ہیں, جو ڈائریکشنز ہیں, ان سے بالا تر ہیں, اپنے عرش پر مستوی ہیں جل شانہ, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اوپر ہیں اور محیط بھی ہیں, پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. چھوٹے سے آسمان نے احاطہ کیا ہوا ہے, ہم نیچے کو بھی اوپر کہہ دیتے, نیچے کہہ نہیں سکتے ہم. تو خالق جل شانہ نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, اللہ تعالیٰ زمین پر, فرش پر کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے, فرش پر نہیں ہے, انسان پہ فطرت سے جانتا ہے. لیکن یہ بدعقلی کہاں سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, عرش سے فرش پر کس نے اتارا ہے پتہ ہے؟ یہ بدعقیدگی ہے اور بدعت, جو لوگوں کے غلط تصورات سے عوام الناس میں رائج ہوئی ہیں. آج کسی سے بھی پوچھ لیں آپ, عوام میں سے, مسلمانوں میں سے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ کہے گا ہر جگہ موجود ہے. عجب بات ہے, ایک جگہ پر بھی قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور ہزار سے زیادہ صرف قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, آسمانوں پر ہے. عجب بات, جس کی دلیل نہیں اس کو ثابت کیا گیا, وہ جس کی ہزار دلیل اس کو چھوڑ دیا گیا. عجب بات ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں علم نور ہے, اور علم حاصل کیا کرو, واللہ علم جیسی برکت اور علم جیسا رزق دنیا میں نہیں ہے. اور کبھی میں رزق کے راز پر کبھی بات کروں گا, رزق کا بھی ایک راز ہے, لیکن اس کے لیے کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے درکار ہے رزق کے راز پہ بات کرنے کے لیے. واللہ عقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کا ایک کارڈ دیا ہے, جیسے ایک راشن کارڈ ہوتا ہے نا, راشن کارڈ, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رزق کا کارڈ دیا ہے. اس احکم الحاکم اپنے حکمت کے مطابق ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. اور رزق کا معنی صرف پیسہ نہیں ہے, رزق کا عام مفہوم میں ہر نعمت رزق ہے. اور اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا. اس پر انشاءاللہ میں پورا درس ہوں کبھی, انشاءاللہ مجھے یاد دلانا انشاءاللہ. ایک خاص نشست یا جمعہ کا خطبہ کوئی, میں منتظر ہوں کہ جمعہ خطبہ کبھی رزق کی کوئی بات ہے تو میں اپنی بات کروں یا اس کے لیے کوئی عام درس جیسے ہوتا ہے دو مہینے کے بعد, اس پہ انشاءاللہ کبھی دلیل کے ساتھ اور مثال کے ساتھ ہم بیان کریں گے. اگر یہ رزق کا پورا کارڈ ہے, یہ سب کے پاس ہے, بتا دوں میں آپ کو, یہ کارڈ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے, غریب سے غریب کو بھی دیا, امیر سے امیر کو بھی دیا ہے. لیکن اس کی جو ڈویژن ہے اس میں لوگ مختلف ہیں, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. شب باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کا اجماع ہے, صحابہ کرام میں سے اور ان کے متبعین بے احسان, کہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے, بلندیوں پر ہے, اور اس پر دلائل ہے کتاب اور صحیح سنت, متواتر صحیح سنت سے سارے کے ساری. ان سب دلائل میں یہ ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. تو اس اہم اور عظیم بات پہ ذرا آپ متنبہ ہو جائیں اے سننے والے اور پڑھنے والے، شیخ بن باز فرماتے ہیں میرا قول نہیں ہے، ذرا متنبع ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ جو بیان کیا گیا وہ حق ہے اور اس کے سوا جو بھی عقیدہ وہ باطل ہے. واللہ ولی التوفیق. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے کہ مؤلف کی ان الفاظوں سے مراد دو گروہوں کا رد کرنا ہے. پہلا گروہ مجسمہ اور مشبہ ہے، جو تشبیہ کے اور تجسیم کے قائل ہیں، جو لوگ اللہ تعالی کی صفات کو مانتے تو ہیں لیکن حد سے گزر جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالی کا جسم ہے، اللہ تعالی کی باڈی ہے، اللہ تعالی کے حصے ہیں، یا اس جیسے مختلف الفاظ. اللہ تعالی بلند ہے ایسے صفات اور ایسے الفاظوں سے، اللہ تعالی پاک ہے ایسے الفاظوں سے اور ایسی صفات سے. اور دوسرا گروہ معطلہ کا انکار کرنے والوں کا، جو اللہ تعالی کی بلندیوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بلند ہے اور اپنے بندوں سے، اپنے مخلوقات سے الگ ہے. وَأَنَّهُ بَائِنٌ مِّن خَلْقِهِ، اللہ تعالی مخلوق سے جدا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جدائی کا لفظ کیوں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ جدا کہاں سے لفظ آیا ہے؟ اہل باطل کا یہ نظریہ ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ میں علماء کے اقوال سے ثابت کروں کہ کس نے کہا کہ اللہ تعالی مخلوق سے جدا ہے. ان میں امام عبداللہ بن مبارک بھی شامل ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سلف اجمعین. بلکہ شیخ علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو معطلہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جدا نہیں ہے اپنے مخلوقات سے، بلکہ بعض لوگ یہ بھی جسارت کر لیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات سے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے اپنی مخلوقات میں، اور یہ جو چھ ڈائریکشنز ہیں ان چھ ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہی لازم آتا ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرش پہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ ہے پھر. تو یہ جو چھ ڈائریکشن جو خود مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق کو کیسے سما سکتی ہے؟ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدعقید غلط عقیدہ ہے. اور یہ انکار کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھ ڈائریکشن سے بالا تر نہیں ہے، بلند نہیں ہے. تو یہاں پر مؤلف نے رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر الطحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نفی کی ہے اور رد کیا ہے ان دونوں گروہوں کا اس جملے سے. اور بعض بدعتی، یہ الفاظ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ بعض بدعتی انہی الفاظوں کو لے کر غلط معنی نکالتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ثابت نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے اور نہیں ہے، اور باطل تاویل سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی اسماء اور صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا ایسی اسماء اور صفات کا نفی کرنا چاہتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، اس جملے میں اجمال ہے. اگر امام جعفر رحمۃ اللہ کی مراد حدود سے اور ان الفاظ سے جو بیان کیے گئے ہیں وہ حد جو مخلوق ہیں، جیسے انسان محدود ہے، اس چار دیواریں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ حدود اور غایات سے بالا تر ہے، یہ کہے امام صاحب نے. شیخ الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام صاحب کی مراد اس جملے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حدود جو مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حدود سے پاک ہے اور بالا تر ہے، اور مخلوقات میں موجود ہونا یا حل ہونے سے بھی پاک ہے. اور اگر امام صاحب کی مراد اس لفظ سے یہ ہے کہ وہ حدود، وہ حد جو غیر مخلوق ہے، وہ کون سی ہے؟ ایک ہی ہے. کون سی ہے؟ کوئی شخص اگر کہے وہ کون سی حد ہے جو مخلوق نہیں، یہ وہ کون سی ڈائریکشن جو مخلوق نہیں ہے، تو کون سی ہے؟ العلو، بلندی کی ڈائریکشن میں نے ابھی عرض کی ہے کہ دو قسم کی، ایک مخلوق ہے اور ایک مخلوق سے بالا تر ہے. جو اوپر ہے اور ہمیشہ اوپر ہے. اب نیچے سے دیکھے پھر بھی اوپر ہے, جہاں سے پھر بھی اوپر ہے وہ. تو یہ مخلوقات کی ڈائریکشن سے بالا تر ہے. اور یہ جو حدیں جہاں پر حد ختم کہاں پہ ہوتی ہے مخلوقات کی, عرش پر. عرش آخری مخلوق ہے, عرش پر, اور اس سے آگے حد ختم ہو جاتی ہے. تو جیسا فرماتے ہیں اگر حد سے مراد مخلوق حد ہے تو اللہ تعالیٰ سے بالا تر ہے اور پاک ہے. اگر وہ حد مقصود ہے امام صاحب کی جو مخلوق نہیں ہے تو پھر تو درست ہے, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. اور خالق مخلوق میں حد ہے کہ نہیں, یہ حد موجود ہے, انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ بلندیوں سے پاک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے لیکن بلندی سے پاک نہیں ہے, کیونکہ حق ہے. اور یہ جو بات ہے یا یہ جو لفظ ہے یہ وہ حدود نہیں ہے جو مخلوق ہے. اور غایات کے لفظ میں اجمال ہے, اس میں حق اور باطل دونوں معنی موجود ہیں. اگر امام صاحب کی مراد غایت سے انتہا سے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے, کیا غایت ہے, اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, آپ کو کیوں پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, غایت کیا ہے, حکمت کیا ہے, یعنی توحید عبادت کے لیے. تو یہاں پر غایت کا لفظ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے, حق معنی ہے. عربی زبان میں غایت حکمت کو بھی کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا. تو شیخ صالح حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر غایت کے لفظ سے جو امام صاحب نے بیان فرمایا ہے وتعالى عن الحدود والغايات, اگر غایت کے لفظ سے امام صاحب کی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی جس حکمت کی بنا پر مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ غایت مقصد ہے تو اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے. لیکن لفظ کون سا ہے؟ حکمت کا ہے, غایت کا لفظ نہیں ہے. اور معنی درست ہے, معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حکمت کے لیے پیدا کیا, بغیر حکمت کو پیدا نہیں کیا. تو غایہ کا یہ معنی درست ہے لیکن لفظ درست نہیں ہے. لفظ اللہ کے لیے ہم نہ حدود کا بیان کرتے ہیں اور نہ ہی غایت کا, انتہا کا لفظ ہم بیان کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. اور اگر شیخ صاحب امام صاحب کی مراد یہ ہے کہ غایت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت مخلوقات کی, اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ محتاج ہے, نعوذ باللہ, عبادت کا محتاج ہے, مخلوقات کا محتاج ہے, اس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا, تو یہ معنی باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے بالکل مخالف ہے. اور یہ معنی غلط ہے, اسی ہم نفی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ حاجت مند ہے عبادت کے یا اپنی مخلوقات کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے, وہ بے پرواہ ہے اور غنی ہے. پھر یہ تین لفظ ارکان, اعضاء, ادوات. ارکان حصے, اعضاء عضو کو جیسے ہم کہتے ہیں, اور ادوات یعنی جوارح, جیسے کہ ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, ناک ہے, منہ ہے ہمارا انسان کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ اعضاء, ادوات اور جوارح کہتے ہیں, یا ادوات بھی کہتے ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں, شیخ فوزہ فرماتے ہیں فی اجمال ایضا, اس میں بھی اجمال ہے. اگر ارکان, اعضاء, ادوات سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات مراد ہیں جیسے کہ چہرہ اور ہاتھ, تو یہ حق ہے اور اس کا نفی کرنا باطل ہے, انکار کرنا باطل ہے. اور اگر ان الفاظوں سے مراد اعضاء, وہ اعضاء جس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے, جیسے مخلوق محتاج ہے, خالق بھی ان کا محتاج ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ان چیزوں سے بالا تر ہے, اور ہم اس کی نفی کرتے ہیں. پھر آخر میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں جن کو امام صاحب نے بیان فرمایا ہے, ان میں اجمال موجود ہے, اور ان کا جو کلام ہے اسے صحیح معنی دینا ہی پڑے گا, کیونکہ رحمہ اللہ امام جعفر طاہر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں من اہل السنہ والجماعہ, وہ اہل السنہ جماعت میں سے ہیں, اور ائمہ محدثین میں سے بھی ہیں. یہ بھی الفاظ نوٹ کر لیں ذرا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بابا نوٹ کر لیں. بعض لوگ یہ کہتے کہ ہم حنفی علماء کے مخالف ہیں, ہم امام ابو حنیفہ کے مخالف ہیں, کیونکہ شاگردوں کے مخالف ہیں. میرے بھی ہم مخالف ہیں بدعت کے, جو بدعتی لوگ ہیں, جو بدعقید, ہم ان کے مخالف ہیں. جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں قرآن سنت کی روش میں, سلف کی سمجھ کے مطابق, اپنے وہ ٹائٹل حنفی رکھے, مال کے کوئی بھی رکھے, مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. جب عقیدہ درست ہے, منحج درست ہے, تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر لقب اور نسبت کسی کی طرف کرنا بھی جائز ہے. کوئی مکی کہے, کوئی مدنی کہے, کوئی حنفی کہے, مالکی کہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بشرط یہ کہ عقیدہ درست و منحج درست ہے. یہاں پر امام صاحب کا عقیدہ درست ہے, منحج بھی درست ہے, سلف منحج کے مطابق ہے کہ نہیں. اس لیے ان کی یہ جتنی باتیں بھی جن میں بعض لوگوں کو مشکل لگی ہیں اور اجمال موجود, تفصیل کی اشد ضرورت ہے, تو شیخ صالح فیضان فرماتے ہیں کیونکہ حسن و جماعت میں سے ہیں اور ائمہ محدثین میں سے ہیں, امام جعفر الطحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا مقصد غلط ہو جیسے اہل بدعت کا مقصد ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اور ان کا مقصد ہی صحیح معنی تھا جو ہم نے بیان کیا ہے, لیکن کاش وہ ایسے الفاظ نہ بیان کرتے جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں اور اس اجمال سے کام نہ لیتے. یہ ان کی ایک تمنا ہے شیخ صالح فیضان حفظہ اللہ کی کہ ایسے معتبر عالم جو ہیں, بڑے عالم ہیں, محدث ہیں بڑے امت کے, ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جس میں اجمال ہے, تو بہتر یہ تھا تو ایسے الفاظ بیان ہی نہ کرتے اپنی تصنیف میں, تاکہ کوئی بھی انگلی کھڑی کرنا انگلی نہ کھڑی کرے. اور یہاں پر ایک فائدہ بھی ہے طالب علم کے لیے, ہمیشہ ایسے الفاظ بیان کریں اپنے باتوں میں اور اپنے لیکچرز میں, کسی کو نصیحت کرنی ہے, کوئی دعوت کسی کو دینی ہے, ایسے الفاظ جو قرآن سنت میں ثابت ہیں اور جو سلف سے ثابت ہیں, ایسے الفاظ جو مبہم ہیں یا جو سننے والوں کو مشکل میں ڈال دیں, ایسے الفاظ بیان ہی کیوں کرنے ہیں, کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ جب باتیں بالکل واضح ہیں, اپنے آپ کو کیوں نشانہ بنانا ہے مخالفین کا؟ اور جہاد کے تعلق سے شیخ صالح فیضان فرماتے ہیں حفظہ اللہ, اس میں بھی اجمال ہے, اگر جہاد مخلوق کا مراد ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے, اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں سما سکتی. یہ چھ ڈائریکشن تو کیا پورے کائنات میں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو سما سکتی مخلوقات میں سے. اور اگر ان سے مراد جو چھ ڈائریکشن جس کی نفی کی گئی ہے, اس سے مراد بلندی ہے جو جہت العلو ہے, اور وہ مخلوقات سے بھی بالا تر ہے, اس سے بھی اوپر ہے, تو یہ حق ہے اور اس کی نفی کرنا باطل ہے. لیکن امام صاحب کا مقصد یہی ہے جس کی نفی کی گئی, وہ ڈائریکشن چھ جو مخلوق ہیں, اور وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے لائق ہے, جو بلندی کی صفت ہے, علو کی صفت ہے. کیونکہ رحمہ اللہ مثبت للاستواء ہے, امام صاحب کئی مرتبہ یہ بیان کر چکے ہیں اسی عقیدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اللہ تعالیٰ عرش, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. تو جب ایک شخص کا یہ عقیدہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے, پھر ایسا لفظ بھی بیان کر جس میں کوئی اشتباہ ہو, تو پھر اس کے ایک واضح قول کو چھوڑ کر اس مشتبہ قول کو لے لینا بڑی ناانصافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ امام ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے تعلق سے کیا بات فرمائی ہے, مزید تفصیل, مزید دلائل اور سلف کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ پھر اسی قاعدے پر بات کریں گے, تاکہ طالب علم کے لیے جب ایک بات ہم دو مرتبہ کرتے ہیں نئے الفاظوں کے ساتھ, ایک کسی اور سنی عالم کی زبان ہی ہم سنتے ہیں, تو انشاءاللہ جو انفارمیشن ہے اور جو معلومات ہیں ان میں مزید مضبوطی آتی ہے اور ایمان میں بھی پختگی اور مضبوطی آتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.